بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین محبی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام منارے نور، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی، پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں گزشتہ رات نماز تراوی پڑھنے کی وجہ سے غیر ملکی مسلم طلبہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے خسارے میں جانے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اس بات کا اعلان پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال فوری اقدامات کا متقاضی ہے اور ان اداروں کی نجکاری ضروری ہو گئی ہے جو خسارے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس اصلاحات اور ایف بی آر کی تنظیم نو پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو نجکاری کے پروگرام پر تیزی سے کام کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے وفاقی وزارت خزانہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت بجلی کی تقسیم کے امور میں بھی نجی شعبے کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ بجلی کی تقسیم کے امور بھی نجی شعبے کے حوالے کرنے جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل کرتے ہوئے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا کام بھی تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ میڈیا نے حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ صنعتی شعبے کے 2 بجلی کی تقسیم کی سبھی 10 کمپنیوں سمیت توانائی کے 14 اداروں کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن اور 3 پاور پلانٹ بھی نجی شعبے کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں گزشتہ رات نماز تراوی پڑھنے کی وجہ سے غیر ملکی مسلم طلبہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں واقع گجرات یونیورسٹی میں گزشتہ رات نماز تراوی پڑھنے کی وجہ سے کچھ افراد نے غیر ملکی مسلم طلبہ کی پٹائی کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم افغانستان اور دیگر ممالک کے مسلم طلبہ پر رات گئے کچھ لوگوں نے حملہ کیا جو زعفرانی گمچے پہنے ہوئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے ہاسٹل کے احاطے میں گھس گئے اور غیر ملکی طلبہ کو زدوکوب کیا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ طلبہ پر پتھراؤ کیا گیا اور ہاسٹل میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ طلبہ کو کھلے عام بے دردی سے پیٹا گیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے پورے معاملے کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ گجرات کے وزیر داخلہ نے اس معاملے پر ڈی جی پی اور کمشنر کو طلب کیا ہے۔ اس پورے واقعے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ ادھر مسلم اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس معاملے پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ کی عقیدت اور مذہبی نعرے تبھی سامنے آتے ہیں جب مسلمان پرامن طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے ایک رہائشی علاقے پر بمباری کر دی۔ ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس وحشیانہ بمباری میں کم سے کم 12 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے بعض دیگر علاقوں پر بھی بمباری کر کے بہت سے فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا ہے۔ ان وحشیانہ حملوں میں ہونے والی شہادتوں کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ اس درمیان فلسطینی محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں غزہ پر صہیونی حکومت کے 9 حملوں میں 92 عام شہری شہید اور 130 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ نئی شہادتوں کے بعد شہداء غزہ کی تعداد 31,645 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق غزہ پر جاری غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ کر 73,676 ہو گئی ہے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق بہت سے شہداء کے جنازے منہدم ہو جانے والی عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جنہیں صہیونی بمباریاں جاری رہنے کے باعث اب تک نکالا نہیں جا سکا ہے۔ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امدادی سامان لے جانے والے ٹرک شمالی غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب غزہ کے جنگ زدہ مظلوم عوام کے لیے امداد لے جانے والے ٹرک غزہ پہنچے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 13 ٹرک آٹا لے کر شمالی غزہ پہنچے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوجی غزہ میں امداد رسانی کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ صہیونی فوج نے بارہا امداد کے انتظار میں کھڑے فلسطینیوں پر بمباری کر دی۔ امداد کے انتظار میں کھڑے مظلوم فلسطینی عوام پر جمعے کی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی 100 زخمی ہو گئے تھے۔ غزہ کے ساتھ ہی غرب اردن میں بھی صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں نے طول کرم کے مشرق میں واقع علاقے انبتا پر حملہ کرتے ہوئے قدیمی الخلیل کے علاقے کی مسجد کی طرف فائرنگ کی، جس میں عالم دین شہید ہو گئے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ایک رہنما اسامہ حمدان نے ایک تقریر میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے حماس کی حالیہ تجویز مکمل طور پر حقیقت پسندانہ ہے کہ جسے دشمن مسترد نہیں کر سکتا۔ اسامہ حمدان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کے دوران جنگ بندی، پناہ گزینوں کی واپسی، امداد کی ترسیل اور غزہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا گیا ہے، کہا کہ اس منصوبے میں ہم نے قیدیوں کے تبادلے اور غزہ سے قابض افواج کے انخلا کے حوالے سے تفصیلات پیش کی ہیں۔ حمدان نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ تحریک حماس غزہ کے خلاف جنگ میں غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ کے جواب کی منتظر ہے، کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ میں ہم اختلافات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حماس کے سینئر رکن نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت جنگ میں اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی ہے، کہا کہ بنیامین نتنیاہو جانتے ہیں کہ اس حکومت کے فوجیوں کو غزہ میں کتنی کاری ضرب لگی ہیں۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نسل پرستی مخالف سرگرم کارکنوں اور اسلاموفوبیا کے مخالفین نے منگل کو شہر لندن، گلاسکو اور کاردیف میں مظاہرہ کیا ہے۔ معاف کیجیے گا، اسلاموفوبیا کے مخالفین نے اتوار کو شہر لندن، گلاسکو اور کاردیف میں مظاہرہ کیا ہے۔ برطانیہ کے دارالحکومت میں مظاہرین نے پہلے اس ملک کی وزارت داخلہ کے سامنے اجتماع کیا اور فاشزم اور نسل پرستی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہا کہ ہم انتہا پسندوں کو معاشرے کی تقسیم کا باعث نہیں بننے دیں گے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا نہ فاشزم، نہ نسل پرستی اور نہ نازی ازم، اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ فلسطین کے حامیوں نے اس ملک کا پرچم بھی لہرایا اور انصاف کے حصول، نسل پرستانہ نظام کے خاتمے اور فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی کے قیام کے نعرے لگائے۔ لندن میں 22ویں دن پے در پے مظاہرہ کرنے والے مظاہرین نے کہا کہ جب تک مظلوم اور نہتے فلسطینی عوام کا قتل عام جاری رہے گا وہ اپنے مظاہرے بھی جاری رکھیں گے۔ یمن نے بحرہ احمر میں اسرائیل مخالف آپریشن جاری رکھتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے کے لیے نئی حکمت عملی اپنانے کا اعلان کیا ہے۔ یمن کے وزیر دفاع نے اتوار کو ایک تقریر میں واشنگٹن، لندن اور غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہنے پر زور دیتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے خلاف نئے جنگی ضابطوں کا اعلان کیا۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے اس سلسلے میں کہا کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جنگ کے نئے اصول و ضوابط قائم کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں امریکی، برطانوی، صہیونی اور ان کے حامیوں کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ روس میں اتوار کو بھی تین روزہ صدارتی انتخابات کا آخری دن ہے۔ روس میں تین روزہ صدارتی الیکشن میں پولنگ جمعہ 15 مارچ کو شروع ہوئی اور 17 مارچ آخری دن ہے۔ روسی ذرائع نے بتایا کہ جمعہ اور سنیچر کو دوسرے دن کی پولنگ ختم ہونے کے بعد 2 دن کا ٹرن آؤٹ 58.74% بتایا گیا ہے۔ 2 دن کی پولنگ کا سب سے زیادہ تناسب روس کی مسلم آبادی کی ریاست چچنیا میں 90.78% بتایا گیا ہے۔ آسٹریا میں ایران کے سفارت خانے کی کوششوں سے مختلف بیرونی سفرا کی شرکت سے نوروز کی ایک تقریب کا انعقاد ہوا. یہ پروگرام ویانا میں ایران کے سفارت خانے کی ہمانگی اور آسٹریا کے ثقافتی ادارے سوسائٹی کی میزبانی میں منعقد ہوا. اس پروگرام میں دنیا کے 10 ملکوں من جانب ایران، پاکستان، افغانستان، جمہوریہ آذربائیجان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان، ترکمنستان اور ازبکستان کے سفیروں اور ثقافتی مراکز کے نمائندوں نے شرکت کی. اس پروگرام میں ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے، جبکہ ایرانی ہفسین سے معروف نوروز کا خصوصی دسترخوان بھی سجایا گیا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے. یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے. بظاہر فاصلے ہوں، دوریاں ہوں، لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں، دوریاں ہوں، لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران.
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران.
عزیز سامعین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام ماہ غفران لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں قرآن پاک اور رمضان المبارک کے گہرے تعلق کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین،
سامعین، پروگرام کے اس حصے میں آپ سماعت فرمائیں ماہ مبارک رمضان کے چھٹے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لم تخذلني فيه لتعرض معصيتك، ولا تضربني بسياط نغمتك، وزحزحني فيه من موجبات سخطك، بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين، برحمتك يوم أرحم الراحمين.
خدایا، اس دن میری اپنی نافرمانیوں کے سبب مجھ کو ذلیل و خوار اور اپنے قہر و غضب کے تازیانے سے میری سرزنش نہ کرنا، اور اپنی ناراضگی اور قہر و عذاب کے اسباب و عوامل مجھ سے دور رکھنا. مخلوقات کے حق میں تیرا احسان اور انعام ناقابل انکار ہے. اے عاشقوں کی امید اور آرزوؤں کے آخری مرکز.
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم العلی العظیم.
عزیز سامعین، رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، اور گزشتہ چند دنوں سے رمضان المبارک کے روشن اور نورانی لمحات کی بدولت خداوند عالم نے ہمیں اپنے مہمان کی حیثیت سے اپنے ساتھ راز و نیاز کی توفیق عطا فرمائی ہے. خدا کرے ہماری زبانیں ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہوں، اور ہمارے دل اس کی یاد سے معمور رہے. ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس مہینے میں بندگی کی لذت و خوشی کا تجربہ کر رہے ہوں گے. یہ لذت فرائض کی انجام دہی اور محرمات کو چھوڑنے میں مل سکتی ہے، لیکن ان کاموں میں کامیابی کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی ہے. بے شک پیغمبر اسلام اور آئمہ معصومین علیہ السلام اس طرز زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سامعین، زیادہ کھانے اور پرخوری سے پرہیز اس قسم کی زندگی کی روشوں میں سے ایک ہے جو بزرگان نے ہمیں تلقین کی ہے. بزرگان اسلام کے نزدیک خوراک کا کثرت سے استعمال ہمارے جسموں اور روحوں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے بلند مقصد کو حاصل کرنے سے بھی روکتا ہے، اور بعض عرفا کے نزدیک یہی انسانیت کی موت ہے. ایک انسان جو جانوروں اور چوپایوں کی طرح ہر وقت کھانے میں مصروف رہتا ہے یا پیٹ بھر کر سانس لینے سے قاصر رہتا ہے، وہ یقیناً اپنے مذہبی فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. جو ہر وقت اس بات میں مشغول رہتا ہے کہ اپنے لیے بہترین اور لذیذ کھانا کیسے فراہم کیا جائے، وہ یقیناً روزے، نماز، رات کو جاگنے اور اللہ سے دعا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا شخص خدا کی خدمت کا حق پورا نہیں کرے گا، اور یہ ہماری انسانی روح کے لیے سب سے بڑا نقصان.
اللہ مولانا
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ تم بہت زیادہ کھانے پینے سے اپنے دل و دماغ کو ہلاک نہ کرو۔ دل ایک ایسی فصل کی مانند ہے جو زیادہ پانی دینے سے سڑ جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے نزدیک مومن کے دل کے لیے زیادہ کھانے سے زیادہ کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ حد سے زیادہ کھانے کو سنگ دلی اور شہوت کا باعث اور بھوک کو مومن کی روح اور دل کی غذا سمجھتے ہیں۔ زیادہ کھانا خود ایک قسم کی حوث ہے، حوث جو ہمیں عبادت سے غفلت کی طرف لے جانے کے لیے شیطان کے لیے ایک ہتھیار بن سکتی ہے۔ رنگ برنگی چیزوں کا کثرت سے کھانا اخلاقی طور پر مکروہ اور قابل مذمت ہے، خواہ وہ کھانے حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ اسلام کسی بھی چیز میں انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتا۔ کھانے پینے کا مکروہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے اس حد تک پرہیز کیا جائے کہ ہماری جسمانی کمزوری ہمیں خدا کی عبادت سے۔ در حقیقت ایک مومن کی زندگی میں ہر چیز اس سمت میں ہونی چاہیے جس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ متعین کیا ہے، اور وہ ہدف اور راستہ سوائے خدا کی عبادت اور بندگی نیز لقاء اللہ کے مقام تک پہنچنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، پس ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی ہے، اور ہم اس طریقے کو اپنی پوری زندگی تک بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ اس سے کوئی جسمانی نقصان نہ ہو۔ اسلام کی نصیحت یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تب تک نہ کھاؤ، اور پیٹ بھرنے سے پہلے کھانا چھوڑ دو۔ اس نصیحت پر عمل کرنا ہمیں جسم اور روح کی حقیقی صحت کے قریب لا سکتا ہے۔ سامعین، رمضان کی فضیلت والے ایام میں مسلمان روزے کے ساتھ روحانی لمحات گزار کر صبر و استقامت کو اپنی روح کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تاکہ صبر کے ذریعے دائمی سعادت کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ انسان زندگی کی مشکلات کو اس وقت برداشت کر سکتا ہے جب اسے صبر سے آراستہ کر لے۔ رمضان المبارک سال کے خاص دنوں میں سے ایک ہے جب روزہ دار دن میں عبادت کرتے ہیں اور رات کو صبر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عید الہی کا مہینہ ہے، صبر و تحمل کی تربیتی ورکشاپ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، نماز اور صبر سے مدد چاہو، البتہ یہ خاشعین کے علاوہ سب کے لیے سخت ہے۔ مختلف روایات اور احادیث میں اس آیت میں صبر کا مفہوم روزہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے صبر کی اقسام کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا، صبر اور تحمل تین قسم کے ہیں، مصیبت پر صبر، گناہ پر صبر، اطاعت پر صبر۔ امیر المومنین مصیبت پر صبر کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ واقعات، حوادث، مصیبتوں اور مادی اور روحانی مصیبتوں میں رضائے الہی سے نہ ہٹے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ اطاعت میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خدا کی اطاعت کرتے وقت صبر کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی اطاعت سے مشکلات آتی ہیں، اور اگر انسان خدائی احکامات کو بہترین طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے تو اسے مشکلات کو اچھی طرح برداشت کرنا چاہیے۔ گناہ اور زیادتی میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان خدا کی بندگی کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے تو اسے صبر کی ضرورت ہے، تاکہ وہ گناہوں کے خلاف اپنی روح اور نفس پر قابو پا سکے۔ سامعین، صبر انسان کی دنیاوی اور اخروی خوشیوں میں بہت مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسے انسانی کامیابی کا عنصر بھی سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو زندگی کے تمام معاملات میں صبر کرنا چاہیے، اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک اور اموال و نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر، آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں جو مصیبت پڑنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں، کہ ان کے لیے پروردگار کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد و
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین, صبر کو مضبوط کرنے اور بندوں کی برداشت کو بڑھانے کے لیے روزہ ایک بہت اچھی ورزش اور تجربہ ہے, اور اس سے روح کی پاکیزگی پر بڑے واضح اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان اگر آرام و سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے اور عبد بننا چاہتے ہیں تو انہیں ہر کام میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس خوبی کو سکھانے کا بہترین وقت اور طریقہ روزہ ہے. اس ماہ الہی میں روزہ رکھنے سے انسان میں صبر و تحمل کو تقویت ملتی ہے, اور وہ ہوا و ہوس اور دنیاوی خواہشات کے خلاف لڑنے کی مشق کرتا ہے. روزہ دار جتنا صبر کرے گا زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا ہی بہتر طریقے سے تیار ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے, اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کی ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں. ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. قرآن پاک کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ انسان کے لیے نیا اور قابل عمل معلوم ہوتا ہے اور روحوں کو منور کرتا ہے. یہ قرآن کی خاصیت ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کے ظہور اور قرآن کے ساتھ انس بڑھانے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کے خوبصورت اثرات پہلے سے زیادہ واضح اور نمایاں ہو جاتے ہیں, کیونکہ روزہ دار کی تازگی اور روحانی پاکیزگی قرآن کی آیات سے ہم آہنگ ہوتی ہے, اور قرآن کی تلاوت کی خواہش اس قدر شدید ہوتی ہے کہ روزہ دار مہینے میں بعض اوقات کئی بار مکمل قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. سورہ دخان میں بھی رمضان المبارک کی مبارک رات میں قرآن کے نزول کی طرف اشارہ ملتا ہے. اس سلسلے میں سورہ قدر کی پہلی آیت قرآن کے نزول کے وقت کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے, اور اس بابرکت رات کو شب قدر سے تعبیر کرتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور یہ رات رمضان کے مہینے میں ہے. ارشاد خداوندی ہے, بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. بعض آیات کی تعبیر کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کریم کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا, اور آپ کو پورے قرآن کا اجمالی ادراک ہوا. قرآن لوگوں کے لیے ایک رہنما اور ہدایت کی علامت کے طور پر اور صحیح اور غلط کے درمیان فرق کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے دو طرح کی تعبیریں ہیں. کچھ مفسرین شب قدر میں قرآن کے اچانک اور مکمل نزول کی بات کرتے ہیں, اور کچھ پیغمبر کے دور تبلیغ کے 23 سال کے دوران بتدریج نزول کا حوالہ دیتے ہیں جو مختلف مواقع اور مقامات پر پیغمبر پر نازل ہوا. بہرحال وہ کتاب جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ زندگی کی بہترین ہدایات پر مشتمل ہے جس کی تعلیمات زمان و مکان سے ماورا ہیں. بہرحال رمضان اس منفرد کتاب اور اس کی آیات پر غور و فکر کے لیے ایک بہترین موقع ہے. خداوند عالم ہمیں اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے. Yeah.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور۔
منارے نور،
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام منارے نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے، جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا، نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں۔ میڈیکل اصولوں کے مطابق موت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اتفاقی موت ہے، یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو، اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل، خودکشی، کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جان کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو و اعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین۔ اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين